बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75 تا 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ٹرمپ کے خط کا جائزہ لے کر جواب دیا جائے گا، لیکن اگر جارحیت کی گئی تو ہمارا جواب فیصلہ کن ہوگا، ترجمان وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس۔ یمن کے خلاف جنگ کا دائرہ وسیع کیا گیا تو سنا بھی دشمن کے جنگی جہازوں کو نشانہ بنائے گا اور ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، امریکہ کو یمنی عوام کے رہبر کا انتباہ۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے جنگل میں سیکیورٹی دستوں اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے خط و کتابت پر ہمارا جواب مکمل جائزہ لینے کے بعد مناسب طریقے سے دیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شمسی سال 1403 کی اپنی آخری ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خط کی تفصیلات کے حوالے سے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ اس پیغام کو ہم ابلاغیاتی بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا میں جو کچھ شائع ہوا ہے وہ زیادہ تر قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، تاہم خط کا متن امریکی صدر کے عام بیانات سے جدا نہیں ہے، اور اس خط و کتابت پر ہمارا رد عمل تحقیقات مکمل کرنے کے بعد مناسب طریقے سے دیا جائے گا۔ اس سوال کے جواب میں کہ یمن پر فوجی حملوں کے بعد امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف کیے جانے والے دعووں اور دھمکیوں پر ایران کا رد عمل کیا ہے؟ وقائی نے کہا کہ ہم ایران کی علاقائی سالمیت، سلامتی اور قومی مفادات کے خلاف کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیں گے اور اس میں لیت و لال سے کام نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے شجاع بہادر عوام کے اقدامات کو دوسروں سے منسوب کرنا گزشتہ 20 مہینوں میں اپنی ناکامیوں کی تلافی کا ایک طریقہ ہے۔ یمنی عوام اور یمنی حکومت آزادانہ طور پر فلسطین کی حمایت میں فیصلہ کر رہے ہیں اور جو اقدامات ضروری سمجھتے ہیں اسے انجام دے رہے ہیں۔ یمن پر امریکی فوجی حملے کے حوالے سے ایک اور سوال کے جواب میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یمن پر امریکی فوجی حملہ، جو بدقسمتی سے پہلی بار نہیں ہے، یقیناً ایک جرم ہے اور اس کی مذمت کی جاتی ہے کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے تمام اصولوں اور معیارات کی خلاف ورزی ہے، اور عالمی برادری، اسلامی ممالک اور اسلامی تعاون تنظیم کو اس سلسلے میں فوری اقدام کرنا چاہیے۔ امریکہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغام کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ سے موصول ہونے والے پیغامات انتہائی متضاد ہیں، یعنی ایک طرف مذاکرات اور بات چیت کے لیے آمادگی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف مختلف تجارتی اور پیداواری شعبوں پر بڑے پیمانے پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ بنیادی طور پر سفارتی گفت و شنید کے آداب و تقاضے ہوتے ہیں اور اس میں اہم یہ ہے کہ آپ مد مقابل کے مفادات اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں اور مساوی نقطۂ نظر سے دیکھیں۔ امریکہ نے گزشتہ 10-15 برسوں میں اپنے کسی بھی وعدے پر عمل نہیں کیا ہے اور وہ مذاکرات کو محض ایک سیاسی، تشہیراتی اور نفسیاتی ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کا مقصد مسائل کا حل نہیں ہوتا، چنانچہ امریکہ کے اس متضاد رویے کے مقابلے میں ہمارا بھی جواب واضح ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے رکن علاء الدین بروجردی نے یمن پر امریکی حملے کو کھلی جنگی جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ علاء الدین بروجردی نے یمن پر امریکی حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یمن کے مظلوم، نہتے اور روزہ دار عوام پر امریکہ اور برطانیہ کے نئے حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ و برطانیہ کا یہ اقدام جنگی جرائم کا مصداق ہے جو وہ طفل کش صہیونی حکومت کی بالواسطہ اور براہ راست حمایت کے تحت یمن کی مظلوم قوم کے خلاف انجام دے رہا ہے۔ بروجردی نے کہا کہ یمن کے اقدامات غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم اور نسل کشی روکنے، نیز ان کے ظالمانہ محاصرے کا سلسلہ ختم کرانے کے لیے ہیں، لہذا ان کے اقدامات گراں قدر اور دفاعی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے امریکہ کے ٹرومین جنگی بحری جہاز پر 18 کروز میزائل اور بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا ہے کہ امریکہ نے یمن پر وسیع حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے یمن کے دارالحکومت صنعاء اور 7 دیگر مختلف علاقوں پر 47 بار حملے کیے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان کے مطابق امریکہ نے یمن کے خلاف اپنی تازہ جارحیت میں 10 عام شہریوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ اعداد و شمار ابتدائی ہیں اور ممکن ہے شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بڑھ جائے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اسی کے ساتھ امریکی جنگی بحری جہاز ٹرومین اور اس کے ہمراہ موجود چند دیگر جنگی بحری جہازوں کے خلاف خصوصی آپریشن کی خبر دی ہے۔ یمنی عوام کے رہبر نے یمن پر حملے جاری رکھنے کی جانب سے امریکہ کو خبردار کیا ہے۔ یمن کے عوامی رہنما عبد الملک بدر الدین الحوثی نے اپنی ایک تقریر میں کہا ہے کہ امریکہ نے صہیونی دشمن کی حمایت میں یمن پر حملہ کیا ہے، جس کے جواب میں یمنی فوج نے امریکی طیارہ بردار جہاز کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ حملے جاری رہے تو مزید آپشنز میز پر ہیں جن کا رخ کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے خلاف جنگ کا دائرہ وسیع کیا گیا تو سنا بھی دشمن کے جنگی جہازوں اور بحری بیڑوں کو نشانہ بنا کر ڈٹ کر امریکہ کا مقابلہ کرے گا۔ عبد الملک بدر الدین الحوثی کہ ہماری امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر دی ہے، جس کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یمن پر امریکہ کی جارحیت جاری رہے گی۔ حکومت کے ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوج نے چند روز قبل بھی شمالی غزہ پٹی کے بیت لاہیہ شہر میں ایک ڈرون حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 3 صحافیوں سمیت 9 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ یہ حملے ایسی حالت میں انجام پا رہے ہیں کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ اس وقت عمل درآمد کے دوسرے مرحلے میں ہونا چاہیے تھا، تاہم صہیونی حکومت کی خلاف ورزیوں کی بنا پر ایسا نہیں ہو سکا۔ شام میں انسانی حقوق کی پر شام کی عبوری حکومت کی فورسز کے 4 اہلکاروں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ شام میں انسانی حقوق کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ لبنان کے ساتھ ملحقہ سرحد پر شام کی عبوری حکومت کی وزارت دفاع کی فورسز اور مسلح عناصر کے درمیان جھڑپوں کے دوران 4 شامی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی الجزیرہ نے اعلان کیا تھا کہ شام کی عبوری حکومت سے وابستہ 3 فوجی شام اور لبنان کی سرحد پر حمص کے مضافات میں مسلح افراد کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے ہیں۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کی سماعت کی، جس میں عدالت نے مراد سعید، حماد اظہر اور فرخ حبیب کو اشتہاری قرار دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 ملزمان کو مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دیا، جبکہ واثق قیوم عباسی، راجہ بشارت اور غیر حاضر کارکنان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ دریں اثنا خبر ہے کہ ملکی سلامتی سے متعلق میٹنگ میں شرکت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ تذبذب کا شکار ہے۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوگی، جبکہ پارٹی کے صوبائی صدر جنید اکبر کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو قومی سلامتی کمیٹی سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا اور بانی پی ٹی آئی کی مشاورت اور ان کے فیصلے کے بغیر کسی بھی کمیٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے ایک جنگلی علاقے میں جھڑپ میں ایک عسکریت پسند کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ جھڑپ پیر کی صبح اس وقت شروع ہوئی جب سیکیورٹی اہلکاروں نے کپواڑا کے ایک جنگلی علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا۔ کشمیر زون پولیس کا بتانا ہے کہ آپریشن جنگل میں عسکریت پسندوں کے چھپے ہونے کی اطلاع پر انجام دیا گیا۔ آخری اطلاع ملنے تک آپریشن جاری تھا، جس میں بعض رپورٹوں کے مطابق ایک عسکریت پسند مارا گیا، لیکن پولیس نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک تیری سنا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری سنا، دادگر تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، یہ زمین کو یہ بحروں بر، یہ فلک پہ تارے سر بسر، یہ زمین فلک پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہرے تیری ہم دے پاک میں ہم نوا تیری عظمتوں کے مظاہر تیری ہم دے پاک میں ہم
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی۔ دعوت الہی
ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا۔
آپ سامعین خدمت میں تحیۃ شمیم کا سلام عرض ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کے لیے مفید واقع ہوگا۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف وامحو خطیئتنا۔
سامن رمضان اپنی سحر کی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ ہم کو سلام کرتا ہے اور ہمیں معنوی اور روحانی کمالات کے حصول کی جانب دعوت دیتا ہے، اس لیے ہم ماہ رمضان کی دعوت کو بہترین انداز میں لبیک کہیں اور روزہ رکھنے اور اچھا بننے کی تمرین اور مشق کے ذریعے اپنی بندگی کو پروردگار کے سامنے پیش کریں اور یہ دعا کریں، خدایا تو ہمیں پاک و پاکیزہ بنا۔ تاریخ کے طویل دور میں سب سے مقدس ترین جو سفر انجام پایا ہے وہ معراج پیغمبر اسلام کا آسمانی سفر ہے کہ جب آپ کو آسمان کے سمت لے جایا گیا اور پھر دوبارہ زمین پر بھیجا گیا۔ قرآن کریم نے سورہ اسراء اور سورہ نجم کی نورانی آیات میں اس ملکوتی سفر کی جانب اشارہ کیا ہے اور فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی کہ جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیہ شریفہ میں لیلن اور اسرا کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں انجام پائی ہے، اس طرح سے کہ خداوند عالم ایک شب میں رسول کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی۔ روایات میں آیا ہے کہ جبرائیل شب معراج میں آن حضرت پر نازل ہوئے اور آپ کے لیے ایک سواری لائے جس کا نام براق تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ روایت میں کہا گیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ، مسجد کوفہ اور چند دیگر مقدس مقامات پر رکے اور نماز ادا کی، پھر مسجد الاقصی میں داخل ہوئے۔ مسجد الاقصی میں اولو العزم انبیاء ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامت میں نماز ادا کی اور پھر وہاں سے پیغمبر خدا کا آسمانی سفر شروع ہوا اور ساتوں آسمانوں کو ایک بعد دیگر طے کیا اور ہر آسمان پر حیرت انگیز مناظر دیکھے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
پیغمبر خدا نے اس روحانی شب میں افلاق، عالم ملکوت اور خلقت کے عجائبات کا مشاہدہ کیا اور انبیاء الہی سے ملاقات کی، جنت اور جہنم کو دیکھا، بہشتیوں کی حالت اور ان کی نعمتوں اور دوزخیوں اور ان کے عذاب کا نزدیک سے مشاہدہ کیا۔ اس ملکوتی سفر کے دوران جبرائیل ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے خاص فرشتے جبرائیل کے ساتھ چھٹے آسمان تک گئے اور بہت زیادہ عجائبات کا مشاہدہ کیا، یہاں تک کہ آپ ساتویں آسمان تک پہنچے۔ یہاں پر جبرائیل پیغمبر کا ساتھ نہیں دے سکے اور پیغمبر خدا کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے اس مقام پر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اگر ایک ذرہ قدم آگے بڑھاؤں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ ساتویں آسمان میں پیغمبر خدا نے سدرت المنتہا کا مشاہدہ کیا کہ جہاں بہشت بری واقع ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نور کی دنیا میں خدا کا تقرب حاصل ہوا، وہاں صرف محمد اور خدا کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ خداوند عالم نے وہاں پیغمبر خدا کو خاص باتیں بتائیں اور عبد و معبود کے درمیان جو خوبصورت گفتگو انجام پائی وہ حدیث معراج سے مشہور ہوئی۔ اس گفتگو کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر لوٹ آئے اور طلوع فجر سے پہلے مکہ میں اور اپنے گھر میں موجود تھے۔ جیسا کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ معراج دو مرتبہ سے زیادہ اور متعدد بار انجام پائی ہے، کہ جن میں سے ایک بہت معروف ہے، اور کہا گیا کہ معراج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو بعثت کے 10ویں سال وقوع پذیر ہوئی۔ معراج پیغمبر کی انفرادی خصوصیات ہیں۔ آپ کی یہ معراج جسمانی تھی اور بیداری کے عالم میں انجام پائی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معنوی سفر میں آسمانوں اور زمین کے اسرار سے مطلع ہوئے۔ اس میں ایک بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر خدا اس سفر الہی کے مستحق قرار پائے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کی ایک اہم ترین خصوصیت کا ذکر کیا ہے کہ جو باعث بنی کہ آپ کو یہ عروج حاصل ہو۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اہم ترین خصوصیت آپ کا عبد ہونا بتایا گیا ہے۔ پیغمبر نے پروردگار عالم کی بندگی کے سائے میں خود کو اس عظیم منزلہ تک پہنچا دیا کہ اپنی حق بین نظروں سے ملکوت اور آسمانوں کا نظارہ کیا۔
عرش بری پر بلوائے، شب میرا دیا عرش بری پر بلوائے، صدقہ ہجر خدا سے نگوارا نہ ہوا نہ ہوا، سجلا مکا سے طلب ہوئی، وہ سجلا مکا سے طلب ہوئی، صبح منتہا وہ چلے نبی، سجلا مکا سے طلب ہوئی، صبح منتہا وہ چلے
قرآنی آیات اور احادیث کی روح سے معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو قطعی طور پر انجام پایا ہے، اور معراج پیغمبر کا قبول کرنا دین کی ضروریات میں سے ہے، اور اس پر تمام اسلامی فرقوں کا اتفاق ہے۔ متواتر روایتوں اور بعض دعاؤں اور زیارت ناموں میں بھی اس مسئلے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور بعض احادیث میں اس کے منکر کو کافر کہا گیا ہے۔ ایک ایسا مقام و مرتبہ کہ جس تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی بھی مخلوق کا گزر تک نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر خدا نے اس سفر کے بعد آسمانوں میں جو کچھ بھی دیکھا اسے لوگوں کے لیے بیان کیا تاکہ فہم انسانی کی سطح اس مادی دنیا سے بالاتر ہو جائے، اور انسان کی نگاہیں زمین اور مادیات سے آسمانوں اور ملکوت کے جانب متوجہ ہو جائے۔ حدیث معراج میں خدا اور اس کے رسول کے درمیان گہر بار کلامات کا تبادلہ ہوا، جس میں بعض کی جانب ہم یہاں اشارہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے شب معراج میں خداوند عالم سے عرض کی، خداوندہ میرے رہنمائی کر کہ میں کس طرح سے تجھ سے تقرب حاصل کروں، تو خدا نے فرمایا اپنی رات کو دن اور دن کو رات قرار دو۔ عرض کی یہ کیسے ممکن ہے، فرمایا اپنی نیند اور سونے کی جگہ نماز کو اور کھانے کی جگہ بھوک کو قرار دو۔ اے احمد، میری عزت و جلالت کی قسم، جو بندہ بھی 4 صفات کی مجھے ضمانت دے میں بھی اسے بہشت میں داخل کروں گا، جو بات بھی وہ زبان سے ادا کرے وہ مفید اور ثمر بخش ہو، اپنے دل کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے، ہمیشہ یہ بات مد نظر رکھیں کہ میں اس سے آگاہ اور اس کے کاموں پر نگراں ہوں اور فقر و فاقے کو دوست رکھتا ہو۔ اس وقت پروردگار نے فرمایا، اے احمد، کاش تم یہ بات جان لیتے کہ بھوک، خاموشی اور خلوت و تنہائی میں کیا لذت ہے۔ میں نے عرض کی، خداوندہ، بھوک کے کیا اثرات ہیں؟ فرمایا، انسان کو حکمت عطا ہوگی، دل کی حفاظت ہوگی، مجھ سے تقرب حاصل ہوگا، انسان کم خرچ ہوگا، حق گو ہوگا اور زندگی کے آرام و آسائش اور سختیوں سے بے توجہی برتے گا۔ اے احمد، کیا تم جانتے ہو کہ مجھ سے بندہ کب نزدیک ہوتا ہے؟ عرض کیا، نہیں اے میرے پروردگار۔ فرمایا، جب بندہ بھوکا ہو یا سجدے کی حالت میں ہو۔ حدیث معراج اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے پروردگار سے اس میٹھی گفتگو کی بنیاد پر وہ پہلا قدم کہ جو انسان کو عبادت کی وادی میں لے جاتا ہے اور پروردگار سے تقرب کا باعث بنتا ہے، خاموشی اور روزہ رکھنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام خاموشی کے بارے میں فرماتے ہیں، خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ خاموشی سے محبت پیدا ہوتی ہے اور خاموشی ہر خوبی اور نیکی کی جانب انسان کی رہنما ہوتی ہے۔ جب تک کہ انسان کی زبان آزاد ہے اور وہ کوئی بات کہنے میں ہچکچاتا نہیں ہے یا بالفاظ دیگر عفت کلام نہیں رکھتا ہے، تو گویا اس نے عبودیت کی راہ اختیار نہیں کی ہے اور نتیجے میں وہ مقصد تک نہیں پہنچے گا۔ اگر کوئی شخص خاموشی اور سکوت کو اپنے کام کا عنوان قرار دے تو بہت سے گناہوں، مثال طور پر غیبت، جھوٹ، تہمت اور زبان کے دیگر گناہوں سے نجات پا سکتا ہے۔ البتہ ہر خاموشی بھی خیر کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ خاموشی انسان کے لیے خیر و برکت کا باعث بن سکتی ہے کہ جو غور و فکر کے ساتھ ہو۔ خاموشی کے بارے میں بہت زیادہ احادیث پائی جاتی ہیں۔ سکوت اور خاموشی کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کا قول یہی کافی ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں، حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا، اے بیٹا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کلام چاندی ہے تو جان لو کہ خاموشی سونا ہے۔ حدیث معراج کی روح سے بھوک اور روزہ رکھنا بھی بندگی کے مقدمات میں سے ہے۔ بزرگان دین کا کلام میں روح کی پاکیزگی اور تہذیب نفس کا ایک راستہ کو جو شہود و بصیرت کی زمین فراہم کرتا ہے، بھوک ہے۔ بھوک اگر اعتدال کی حد میں ہو تو انسان کے لیے غور و فکر کے در کھولتی ہے۔ پیٹ اگر بھرا ہو تو سوچنے سمجھنے کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے اور زیادہ کھانے والا انسان کبھی ذہین نہیں ہوتا اور ہرگز وہ عالم کے باطن اور اسرار کو درک نہیں کر سکتا۔ حد سے زیادہ کھانا کھانے سے روح پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح عام طور پر زیادہ کھانے والے افراد کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی اور کھانے میں ذاتی سے سستی اور نیند بھی زیادہ آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر گھر کے افراد کم مقدار میں غذا کھائیں تو ان کا گھر نورانی ہو جاتا ہے۔ آپ ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی خدا کی بہت تسبیح کرے، اس کی بزرگی کو یاد کرے اور اس کے ساتھ ہی کم مقدار میں کھائے اور پیے اور کم سوئے تو فرشتے اس شخص کے مشتاق ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زندگی کو کھانے کے لیے مت چاہو بلکہ غذا کو زندگی گزارنے کے لیے چاہو۔ یعنی ہم اپنے اطراف میں بہت سارے افراد کو دیکھتے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ کھانے پینے کو زندگی کا مقصد مت بناؤ بلکہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے کھاؤ پیو۔ روزہ رکھنا بھوک کی بہترین تمرین اور مشق ہے۔ ماہ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد معدے کو آرام ملتا ہے اور بالفاظ دیگر انسان کی عادت کم کھانے کی ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں روزے کے سبب زیادہ کھانے اور اچھا کھانا کھانے کی حرص و تمع کم ہو جاتی ہے، کیونکہ روزہ دار شخص دن بھر اچھے کھانے اور خوراک کے در پہ نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ عبودیت کی سمت قدم بڑھاتا ہے اور دینی اعمال کی انجام دہی کے ساتھ نورانیت کی وادی میں قدم رکھتا ہے۔
سبحان اللہ العظیم وبحمد، سبحان اللہ العظیم وبحمد، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
سامعین، آئیے اب ماہ مبارک رمضان کے 17ویں دن کی دعا کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنی فیہ لصالحین يوما لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين
اے معبود اس مہینے میں مجھے نیک کاموں کی طرف ہدایت دے اور میری حاجتوں اور خواہشوں کو پورا فرما اے وہ ذات جو کسی سے پوچھنے اور وضاحت و تفسیر کا احتیاج نہیں رکھتی اے عالمین کے سینوں میں چھپے ہوئے اسرار کے عالم درود بھیج محمد و آل محمد پر
Who is the Lawwan?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
رسول الله
لا اله الا الله
محمد الرسول
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی تو ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 28 اسفند 17 رمضان المبارک اور 18 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے سترہ رمضان المبارک سن 2 ہجری قمری کو جنگ بدر ہوئی بدر مدینے کے جنوب مغرب میں 28 فرسخ کی دوری پر واقع ایک کنویں کا نام ہے جہاں مشرکین سے مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی اس جنگ میں مشرکین کے لشکر کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی جبکہ مہاجرین اور انصار پر مشتمل اسلام کے لشکر کی قیادت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں میں جنگ بدر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس جنگ میں مشرکین کے لشکر کے سپاہیوں کی تعداد 920 تھی اور اسلام کے سپاہیوں کی تعداد 313 لیکن اس کے باوجود اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی چونکہ یہ کامیابی دشمن کے تقریباً 3 گنا سپاہیوں کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں ملنے والی اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت کی علامت بتایا اٹھائیس اسفند سن 1242 ہجری شمسی کو مشہور مسلمان دانشور ملا محمد ہاشم ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے وہ ثقت الاسلامی کے نام سے معروف ہیں مشہد میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے وہاں آخوند خراسانی اور سید اسماعیل صدر جیسے عظیم علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد مشہد واپس لوٹ آئے. انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کیں جن میں منتخب التواریخ خاص طور سے قابل ذکر ہے. سترہ رمضان المبارک سن 844 ہجری قمری کو معروف اور مشہور ایرانی شاعر اور مصنف امیر علی شیر نوائی پیدا ہوئے. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں جن میں شیریں فرہاد، لیلا مجنو اور قصہ شیخ سنان کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. شیر نوائی اپنے ترکی اشعار میں نوائی اور فارسی اشعار میں فنائی تخلص کرتے تھے. وہ سن 906 ہجری قمری میں وفات پا گئے. سترہ رمضان المبارک سن 1318 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور مرجع تقلید الحاج مرزا محمد ہاشم خان ساری نے ایران کے شہر اصفہان میں وفات پائی. انہوں نے دینی علوم کی ابتدائی تعلیم کے بعد اپنے دور کے اہم اور جید علماء سے قصبہ فیض کیا اور گہرے مطالعے اور تحقیق سے فقہ، اصول فقہ، حدیث اور تفسیر قرآن جیسے علوم میں کافی مہارت پیدا کر لی اور پھر اہم کتابوں کی تدریس اور تالیف شروع کر دی. ان کی تصنیفات میں جواہر العلوم کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. سترہ رمضان المبارک سن 1322 ہجری قمری کو 14 صدی ہجری کے ایک عظیم مرجع تقلید فاضل شربیانی کی وفات ہوئی. علامہ فاضل شربیانی 18 رمضان المبارک سن 1248 ہجری قمری کو مشرقی آذربائیجان کے شہر شربیان میں پیدا ہوئے اور ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی وطن میں ہی حاصل کی. 25 سال کی عمر میں یعنی سن 1273 ہجری قمری میں علامہ فاضل شربیانی عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی. وہ علم اصول میں ایک بے نظیر استاد تھے. انہیں فقہی احکام کے استنباط میں کمال حاصل تھا. فاضل شربیانی آذربائیجان اور قفقاز میں مسلمانوں کے مرجع تقلید تھے. آپ کی متعدد کتابوں میں 9 جلدوں پر مشتمل رسائل و مقاصب کی شرح قابل ذکر ہے. وفات کے وقت علامہ فاضل شربیانی کی عمر 74 سال تھی. آپ کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے روضے کے احاطے میں دفن کیا گیا. مارچ سن 1510 عیسوی کو کولمبیا پر اسپین کے قبضے کا آغاز ہوا. سن 1499 میں اسپین کے باشندوں نے کولمبیا کو دریافت کیا اور پھر اسپین کے سامراجیوں نے کولمبیا کو اپنے ملک میں شامل کرنے کے بعد اس کے ذخائر کو لوٹنا شروع کر دیا. کولمبیا کے عوام نے سن 1781 سے اسپین کے خلاف آواز اٹھائی. پھر اسپین پر نیپولین کے قبضے اور اپنی 9 آبادیات پر میڈرڈ حکومت کے اثر و رسوخ میں کمی کے بعد کولمبیا کے عوام کی تحریک میں شدت پیدا ہو گئی. آخرکار سن 1819 میں کولمبیا پر اسپین کے تسلط کا خاتمہ ہو گیا. مارچ سن 1858 عیسوی کو ڈیزل انجن کے موجد جرمن سائنسداں روڈولف ڈیزل پیدا ہوئے. انہوں نے مشینوں کو چلانے کے عمل پر وسیع تحقیقات کی جن کے نتیجے میں وہ ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے جو برقی توانائی کے بغیر سادہ اور سستے ایندھن کے ذریعے زیادہ توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ انجن اپنے مجد کے نام پر ڈیزل انجن مشہور ہوا۔ ڈیزل انجن کی ایجاد سے نقل و حمل کی دنیا میں انقلابی تبدیلی پیدا ہوئی۔ چنانچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے حد ترقی و پیش رفت کے باوجود ڈیزل انجن کا ایک طاقتور اور سستے انجن کے طور پر ابھی تک استعمال ہوتا ہے۔ March 1819 کو رولیٹ بل منظور ہوا۔ January 1919 میں ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی میں ایک بل کا مسودہ پیش کیا گیا، جسے ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس رولیٹ کی سربراہی میں قائم ہونے والی کمیٹی کی سفارش پر وضع کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ بل رولیٹ بل کے نام سے مشہور ہوا۔ اس بل کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے خلاف باغیانہ سرگرمیوں کی روک تھام کی جائے۔ نئے قانون کی تجویز سے ہندوستان کے صاحب فکر اور حریت پسند حضرات بہت مضطرب تھے۔ ان کی نظر میں رولیٹ بل کے ذریعے حکومت عوام کے پاؤں میں بیڑی ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ بل 18 مارچ 1919 کو منظور ہو کر قانون بن گیا۔ ہندوستان بھر میں اس کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نے قانون ساز اسمبلی کی رکنیت سے بطور احتجاج استعفیٰ دے دیا، جبکہ مہاتما گاندھی کی اپیل پر اس کے خلاف 16 اپریل 1919 کو ملک گیر یوم سیاہ منایا گیا۔ March 1962 کو الجزائر کے مسلمان عوام نے اپنا ملک فرانس کے تسلط سے آزاد کرا لیا۔ الجزائر کے مسلمان عوام نے آزادی کے لیے 8 سال تک سخت جد و جہد کی۔ اس دوران 10 لاکھ افراد جاں بحق ہوئے۔ آخرکار 18 مارچ 1962 کو الجزائر کو آزادی ملی۔ فرانس نے باضابطہ طور پر الجزائر کی آزادی کو تسلیم کیا اور ملک سے اپنی افواج کو واپس بلا لیا۔ البتہ فرانس سے وابستہ خفیہ فوج کی دہشت گردی کی کارروائیاں اس کے بعد بھی ایک عرصے تک جاری رہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران. ¶¶